الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد. دو سوالات موصول ہوئے ہیں اور دونوں ایک ہی طرح کے ہیں. ایک سوال زین طاہر صاحب نے کراچی سے دریافت فرمایا ہے اور جریج رحمت اللہ علیہ کی وہ حدیث جس میں بچے کو بولنے کی اللہ تعالی نے صلاحیت دی تھی اور وہ ان کی کرامت تھی, اس کے متعلق دریافت کیا ہے. اور دوسرا سوال بالکل اس کے ساتھ جڑا ہوا وہ یہ ہے کہ یہ ہستی کون تھی اور ان کے متعلق کچھ تفصیلات چاہیے. تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ کی توفیق کی سے یہ ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان احادیث کا ذکر کیا ہے اور یہ صحت کے اعلیٰ درجے کی احادیث ہیں, یعنی اپنی سند کے اعتبار سے اور اپنے متن کے اعتبار سے یہ دونوں طرح سے وہ احادیث ہیں جن کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. اس ان دونوں احادیث پہ, ان دونوں سند اور متن پہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں کتاب البر والصلہ والآداب میں اس حدیث کو, اور کتاب البر یعنی وہ حصہ, وہ چیپٹر, وہ باب جس میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نیکی کا ذکر کیا ہے اور آپس کی رشتہ داری اور تعلقات کا ذکر کیا ہے اور زندگی کے آداب پر جو احادیث آئی ہیں ان کا ذکر کیا ہے. اور یہ یاد رہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حدیث میں اتنی احتیاط فرماتے تھے کہ یہ فرق ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان, کہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ احادیث کو رکھتے چلے جاتے ہیں. مثلاً فرض کر لیجئے کہ یہی کتاب البر ہے کہ نیکی اور اچھائی کی تلقین کی احادیث کیا ہے. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ کریں گے کہ وہ احادیث رکھتے چلے جائیں گے, لکھتے چلے جائیں گے اور اس پہ عنوان باندھ دیں گے کہ یہ کتاب البر یعنی نیکی کا تذکرہ جن احادیث میں آیا ہے. نماز کی احادیث رکھتے چلے جائیں گے اور اسے آخر پہ عنوان دے دیں گے کہ یہ کتاب الصلاح ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی چیز منسوب کرنے میں اتنے محتاط تھے, اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی اس طرز عمل سے سیکھیں اور اپنا طریقہ یہ بنائیں. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ احادیث رکھتے چلے گئے, اب ایک حدیث سے 10 چیزیں ثابت ہوتی ہیں. تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اتنا خدا کا خوف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کا خیال اتنا رکھتے تھے اپنی نسبت نبوی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کہ باب نہیں باندھتے تھے کہ مثلا کتاب الصلات ساری لکھ رہا ہوں اور کوئی حدیث ایسی آ گئی ہے جس میں صلات نماز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس بات میں اس حدیث کو مراد نہیں لے رہے ہیں اور میں اس حدیث کو اس چیپٹر میں لے آیا ہوں, تو کہیں ایسے نہ ہو قیامت میں اللہ کے ہاں پکڑ ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو مراد اس حدیث سے یہ تھی نہیں, تم نے اسے کیسے کتاب الصلات میں رکھ دیا. تو اس لیے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ایک طرح کی احادیث کو جمع کر دیتے ہیں اور اس پر یہ جو عنوان ہے اس چیپٹر کا, اس کتاب کا, وہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نہیں لکھتے تھے. حتیٰ کہ شرف الدین امام نووی رحمۃ اللہ علیہ 6 صدی میں جب تشریف آوری ہوئی ان کی, تو انہوں نے اس کتاب کو پسند فرمایا اور امام نووی رحمت اللہ علیہ نے ابواب باندھے۔ یہ جو سوال آپ نے کیا ہے یہ اصل میں کتاب البر، نیکی کے بیانات کا تذکرہ، وصلہ اور آپس کی رشتہ داریوں کو قائم رکھنا، اور آداب زندگی میں، طریقہ ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق، یہ چیز کیا ہونی چاہیے۔ انہوں نے اس میں احادیث کا ذکر کیا ہے، اور اسی کے ضمن میں پھر وہ لائے ہیں ایک اور باب، اور وہ باب ہے تقدیم، یعنی اختیار کرنا، مقدم کرنا ان چیزوں کا کہ بر الوالدین علی التطوع، کہ جو نفلی اعمال ہیں ان نفلی اعمال میں مثلاً نماز ہے، تو نماز اور اس جیسی جو چیزیں نفل کے درجے میں ہیں ان کو بعد میں ادا کرنا اور پہلے اپنے والدین کا خیال کرنا۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب باندھا ہے صحیح مسلم میں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح کی ساری احادیث کو جمع فرمایا ہے، لیکن انہوں نے اس پہ عنوان قائم نہیں کیا تھا کہ جتنی احادیث میں لا رہا ہوں ممکن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مراد نہ ہو، اور ممکن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مراد ہو۔ جو میں سمجھاؤں تو میں اپنی سمجھ کے مطابق احادیث تو ایک جگہ رکھ دوں، اور اس سے واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سمجھا تھا، یہ اللہ جانے اور وہ جانے، میری اپنی جو سمجھ میں آتا ہے میں وہ اتنا کام کر گزروں۔ تو اسی چیپٹر میں کتاب البر کو جو انہوں نے شروع کیا ہے، قرآن میں بھی آیا نا لیس البر، وہ یہ صرف نیکی یہی نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے پوری آیت کریمہ کو ذکر فرمایا۔ اس میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ ساری احادیث ایک جگہ رکھی تو اس پہ پھر عنوانات مزید اس کو تقسیم کر کے مزید اس کی ڈویژن کی ہے انہوں نے، اور بڑا عنوان تو یہ باندھ دیا کہ یہ وہ چیپٹر ہے جس میں نیکی اور اس چیز کا ذکر کیا گیا جیسے کہ ابھی آپ سے عرض کیا، اور پھر اس کے بعد چھوٹے چھوٹے عنوان بھی قائم کیے ہیں۔ پہلا عنوان انہوں نے قائم کیا کہ بر الوالدین، اپنے والدین کی نیکی یا ان کے ساتھ نیکی کرنا، اور یہ سمجھنا دین کے اس مسئلے کو کہ انہما، وہ دونوں جو ہیں ماں یا باپ، حق کو بھی وہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم ان کے حقوق کا خیال کریں، نفلی کاموں میں، نیکیوں میں ان کو ترجیح دیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا باب انہوں نے ذکر کیا ہے جو کہ آج زیر بحث آنا ہے، اور اس کے بھی تین حصے ہیں، آہستہ آہستہ اس سفر کو شروع کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ مکمل بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور دوسرا باب انہوں نے کام یہ کیا ہے جو پہلے آپ سے عرض کیا کہ والدین کے ساتھ جو نیکی کے کام کرنے ہیں ان کی اطاعت جو ہے وہ نیکی کے باقی کاموں میں، جو نفلی نیکیاں ہیں، سب سے افضل چیز ان میں سے یہ ہے کہ اپنے والدین کی اطاعت کی جائے، حتیٰ کہ والدین کی اطاعت اگر نماز نفل سے ٹکراتی ہے تو نفل چھوڑ دینے چاہیے اور اپنے والدین کا اتباع کرنا چاہیے۔ اس باب میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جو احادیث نقل کی ہیں یہ غالباً ساتویں حدیث ہے جس کا وہ تذکرہ فرما رہے ہیں، اور اس میں وہ روایت لائے ہیں جس روایت کا آپ نے دریافت فرمایا ہے، اور وہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں ایک روایت لکھی ہے، پھر اس کے بعد اور روایت لکھی ہے، پھر اور روایت لکھی ہے، اور تین روایات کو لا کے، دو تو مستقل ہیں، تیسری اس کے پہلے کے ضمن میں ہے، انہوں نے اس چیپٹر کو مکمل کر دیا ہے۔ تو ان تینوں روایات کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پہلے اس کا ترجمہ، پھر اس کا دوبارہ سے ترجمہ کچھ ذرا سی تشریح کے ساتھ، اور پھر اس حدیث سے کیا چیزیں ثابت ہوتی ہیں، یہ سب چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی تاکہ یہ چیپٹر پورا مکمل ہو جائے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی اس حدیث کی ذرا سی تشریح ہے پہلے، اور اس کے بعد باقی چیزیں، یہ پہلا حصہ سمجھ لیجیے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ان سے یہ روایت بیان کی ہے شیبان بن فروخ نے، اور فروخ شیبان بن فروخ سے بیان کیا ہے اس حدیث کو سلیمان بن المغیرہ نے، اور ان سے حمید بن ہلال نے، اور ان سے ابو رافع نے، اور انہوں نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ بات ارشاد فرماتے تھے، انہ قال، ہو کی ضمیر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرف لوٹ رہی ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ حضرت یہ فرماتے تھے کہ کانا جرائج، یہ جرائج جو تھے، یتعبد فی صومہ، یتعبد فی صومعات، یہ اپنے صومہ میں عبادت کر رہے تھے، فجاءت امہ، اور ان کی والدہ صاحبہ تشریف لائیں۔ یہ صرف لفظی ترجمہ ایک مرتبہ، تاکہ آپ کے ذہن میں ایک مرتبہ یہ حدیث آ جائے، پھر اس کی آہستہ آہستہ تشریحات کرتے۔ تو وہ خداوند کریم کی عبادت کرتے تھے اور والدہ صاحبہ ان کی تشریف لائیں۔ اس حدیث میں یا امام مسلم رحمت اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے یا کیا، اس حدیث میں یہ جو آیا ہے حمید بن ہلال، یہ حمید کا تذکرہ کرتے ہیں پھر امام مسلم رحمت اللہ علیہ، اور وہ فرماتے ہیں کہ قال حمید، حمید نے یہ کہا، فوصف لنا ابو رافع، ابو رافع نے جو کہ حمید کے شاگرد ہیں، انہوں نے یہ بات اس میں بڑھائی ہے حدیث میں۔ بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ ان تک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت پہنچی تھی، اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا۔ ایک راوی کہتا ہے یہاں تک کہا تھا، یہ حمید نے کہا نہیں، اس کے علاوہ بھی ایک چیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کی تھی، وہ دیکھو یہ حصہ ہے۔ تو جہاں تک دونوں راوی متفق ہیں، پہلے اس کا ذکر کر دیا، پھر حمید نے رحمہ اللہ جو انہوں نے اضافہ فرمایا، ہوئے ایک اضافہ ہے ادراج، یعنی راوی کا اپنی طرف سے کسی چیز کا اضافہ کرنا، وہ مراد نہیں ہے، اس کی تشریح حدیث میں ایک اور جگہ کر چکے۔ انہ قال، انہوں نے کہا سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، یہاں تک بات ہوئی تھی، اور حمید کہتے ہیں کہ میرے استاد ابو رافع رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا کہ صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بیان فرمایا تھا ان کی والدہ صاحبہ کے متعلق ہی ندات ہو، جبکہ انہوں نے اپنے بیٹے کو پکارا، یعنی جرائج کو ان کی والدہ صاحبہ نے آواز دی، کیف جعلت کفہا فوقہا جیبہا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب اس حدیث کو بیان کر رہے تھے تو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کیف جعلت کفہا، اس خاتون نے کیسے اپنی ہتھیلی کو، اپنے ہاتھ کو رکھا اپنے بھووں کے اوپر۔ یہ ایسے ہی سمجھ لیجئے جیسے اوٹ لینے کو کوئی آدمی ایسے کرتا ہے کہ سورج کی شعائیں پڑ رہی ہیں تو وہ اپنی آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ لیتا ہے اور پھر بات کرتا ہے، کیونکہ آنکھیں چندھیا جاتی ہیں نا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ دونوں بھووں پہ رکھ کے بتایا کہ یوں ان کی والدہ کھڑی تھی اور یوں انہوں نے بلایا، کیف جعلت کفہا فوقہا جیبہا، کیسے انہوں نے اپنا دست مبارک رکھا تھا اپنی آنکھوں پہ، ثم رفعت رأسہا، پھر انہوں نے اپنا سر اٹھایا، الیہ اپنے بیٹے کی طرف، تدعو، اور وہ اسے بلا رہی تھی، جرائج کو بلا رہی تھی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیفیت بھی ہاتھ کی جو تھی وہ ارشاد، وہ حمید کہتے ہیں ایسے ہوا تھا، اتنے محتاط ہیں یہ لوگ حدیث میں، اس لیے وہ تمام احادیث جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بیان کرتے ہیں اور راوی اس کیفیت کو بھی ذکر کرتا ہے، مثلا بخاری میں ایک اور جگہ آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے اپنے سر مبارک کو، اپنی پیشانی کو تھام لیا، پیشانی کے ایک طرف اور دوسری طرف باقی ہاتھ رکھ لیا اور سر کو جھکا لیا، راوی کہتا ہے جیسے میں ابھی دیکھ رہا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، جیسے میں ابھی بھی دیکھ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اپنا دست مبارک اپنی آنکھوں کے اوپر بھوے ہیں، بھووں کے اوپر ہاتھ رکھا، جیسے کوئی آدمی سورج کی شعاؤں سے بچنا چاہتا ہے۔ یہ اس کی تشریح آپ سے عرض کیا۔ فقالت، وہ خاتون بولی، یا جریج انا اموکا، میں تمہاری ماں ہوں، کلمنی، مجھ سے بات کرو۔ تو یہ فساد فتح یسلی، یہ جو ان کے بیٹے تھے وہ اس وقت حضرت جریج رحمت اللہ علیہ نماز پڑھ رہے تھے، فقال اللہم امی وصلاتی، انہوں نے کہا، یعنی اپنے دل میں کہا، امی و صلاتی، اللہ میری ماں اور میری نماز۔ ماں نیچے کھڑی ہے، یہ چوبارے پہ ہیں، اور وہ نیچے کھڑی ہو کے آواز دے رہی ہیں کہ بیٹے میں آپ کی والدہ ہوں، مجھ سے بات کر لیں، میں کوئی بات کرنا چاہتی ہوں۔ تو انہوں نے دلی دل میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بات رکھ دی اور کہا اللہم امی و صلاتی، اللہ میری والدہ ہیں، پکار رہی ہیں، اور میں تیری عبادت میں مصروف ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں۔ فختار صلاتہ، تو جریج نے کیا کیا، اپنی نماز کو ترجیح دی۔ فرجعت، تو والدہ لوٹی، والدہ واپس چلی گئی۔ ثم عادت فی ثانیہ، پھر وہ دوبارہ تشریف لائیں۔ فقالت، یا جریج، اور انہوں نے پھر پکارا اور کہا، جریج انا امک، میں تمہاری والدہ ہوں، اور فکلمنی، بیٹے مجھ سے بات کر لو، میں کچھ کہنے آئی ہوں۔ قال اللہم امی وصلاتی، جریج بولے دل ہی دل میں، اللہ تعالی سے عرض کیا کہ اللہ، ایک طرف میری والدہ صاحبہ ہیں اور دوسری طرف آپ کی عبادت ہے۔ فختار صلاتہ، اور انہوں نے نماز کو پھر ترجیح دی۔ فقالت، انہوں نے کہا کہ اللہم ان ھذا جریج، والدہ بولی اور اللہ تعالی سے عرض کیا کہ میرے پروردگار، یہ میرا بیٹا جریج ہے، وہ ابنی، اور اللہ یہ میرا بیٹا ہے۔ فانی کلمتہ فابا، میں چاہتی ہوں کہ اپنے بچے سے بات کروں اور یہ اللہ بات نہیں کر رہا، اور اس سے ظاہر میں یہ ہے کہ وہ مجھ سے بات کرنے سے گریز کر رہا ہے، یہ بات نہیں کر رہا۔ اللہم فلا تمت، ہو اے پروردگار، میرے بیٹے کو اس حال میں موت دے۔ اللہم فلا تمت، ہو اللہ اسے موت نہ دے میرے اس بیٹے کو، حتی تریہ المومسات، یہاں تک کہ یہ بدکارہ عورتوں کا منہ دیکھے۔ یہ انہوں نے ایک بد دعا دی اپنے بیٹے کو کہ پروردگار میرے اس بچے کو موت نہ ہو، حتیٰ کہ اس سے پہلے یہ ان بدکارہ عورتوں کو دیکھے، یعنی اس کی نیکی اور یہ جو چیزیں ہیں اس میں فرق آ جائے۔ کالا ولو دعت دعت، حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اپنے بیٹے کے لیے یہ بد دعا کر دیتی، این یفتنا، کہ یہ میرا بچہ زندگی میں آزمائش میں مبتلا ہو، تو پھر لفتن، تو یہ اس میں مبتلا ہو جاتا۔ قال، پھر حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا راوی نے یہ کہا، وکان رائی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی تو ایک بات یہ فرمائی کہ ولو دعت علی، اگر وہ اس کے بارے میں بد دعا میں یہ کہہ دیتی کہ یفتنا، کہ یہ کسی آزمائش میں مبتلا ہو جائے، لفتینا، تو ضرور آزمائش میں یہ جریج لڑکا مبتلا کیا جاتا۔ کالا وکان رائی دانن، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بھیڑیں چرانے والا تھا، یا بھی الادئی رہی، وہاں ایک تھا آدمی جو بھیڑیں چراتا تھا، جریج نہیں، کوئی اور تھا، اور وہ وہاں پر ایک دیر تھا، اس میں رہتا تھا. ایک لفظ آیا تھا صوما اور ایک لفظ یہ آیا ہے دائر. ان دونوں کی تشریح بھی انشاءاللہ آ جائے گی. قالا یعنی مذہبی جگہ تھی, جیسے ہمارے یہاں مسجد ہوتی ہے, جیسے مندر ہوتا ہے, جیسے گردوارا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. قال فخرجت تمراتم من القریتی, ایک عورت آئی اور وہ بستی کی رہنے والی تھی. فوقع علیہ الرائی, اور یہ جو چرواہا تھا وہ اس نے اسے اپنی خواہش کے لیے استعمال کیا. فحملت, اور وہ امید سے ہو گئی. فولدت غلامن, اور اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا. فقیل لہا, تو جو بھی گاؤں والوں تھے انہوں نے کہا ما ہذا, یہ کیا حرکت تم نے کہی ہے, یہ کیا ہے بچہ تمہارا. قالت, وہ بولی اور اس نے کہا من صاحب حاضر دیر, یہ جو بچہ ہے یہ اس کا ہے جو دیر میں عبادت گزار ہے. پہلے لفظ آیا تھا صومع اور اب یہاں لفظ آ گیا دیر, کہ وہ عبادت گزار جو ہے یہ اس کا بچہ ہے. قال فجاؤوا بفؤوسهم, اور پھر وہ آئے لوگ اپنے کلہاڑے لے کے اور اپنے پھاوڑے لے کے. مساحیم, فنادو, اور انہوں نے آواز دی اور انہوں نے کہا فصادفو یصلی, اور اب بھی اس آواز پہ بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے. جیسے پیچھے گزرا نا کہ والدہ صاحبہ نے آواز دی تو اس وقت نماز پڑھ رہے تھے, اب بھی جریج نماز ہی پڑھ رہے تھے. فلم یکلمہم, تو انہوں نے ان سے بات نہیں کی, ان کی آواز کا جواب نہیں دیا. قال فاخذوا یہدمون دیرہ, ان لوگوں نے ٹھان لی کہ عبادت کی اس جگہ کو یہ اکھیڑ دیں گے, تباہ کر دیں گے. فلما رأى ذلك نزل الیہم, جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہجوم آیا ہے اور یہ سب لوگ میری عبادت کرنے کی جگہ کو توڑ رہے ہیں. فقالوا له, تو انہوں نے نماز چھوڑی پھر, اور پھر انہوں نے جواب دیا سل حاضی, انہوں نے پوچھا کہ بھئی یہ کیوں کر رہے ہو, تو نہیں فنا دو فضا یوسلی, تو انہوں نے نماز کی وجہ سے بات نہیں کی, تو انہوں نے ان کی اس عبادت گاہ کو توڑنا شروع کیا. فلما رأى ذلك نزل الیہم, یہ الفاظ رہ گئے تھے. تو ہوا یہ کہ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ عبادت گاہ کو توڑ رہے ہیں تو نیچے تشریف لائے. فقالوا له, اور لوگوں نے ان سے کہا کہ یہ اس سے پوچھو, اس بچے سے, اس لڑکی سے. مطلب یہ تھا کہ تم نے یہ حرکت کی ہے اور تم اتنے عبادت گزار بنے پھرتے ہو ہماری نظروں میں, یہ دیکھو تمہارے کیا کرتوت. قال فتبسم, تو وہ مسکرائے. ثم مسح راس الصبی, اور پھر انہوں نے اپنا ہاتھ دست مبارک رکھا بچے کے سر پہ. فقال من ابوک, اور انہوں نے کہا بیٹے بچے یہ بتائیں آپ کے والد کون ہیں. قال ابی, بچہ بولا اور اس نے کہا کہ میرے والد راعیدان, وہ چرواہا ہے جو کہ بھیڑیں چراتا ہے. فلما سمعوا ذلك منہ, جب انہوں نے بچے سے یہ آواز سنی کہ بچہ بول رہا ہے, قالو, انہوں نے کہا کہ اوفو, ہم نے بڑی غلطی کی کہ آپ کی عبادت گاہ کو توڑ دیا. ما ہدمنا من دیرک, جو آپ کے یہ نقصان ہم نے کیا ہے, آپ اجازت دیں ہم اس پہ آپ کو بنا دیتے ہیں. بالذہب والفضہ, سونا اور چاندی, اس کی عبادت گاہ آپ کو بنا دیتے ہیں. قال لا, انہوں نے کہا اس کی ضرورت نہیں. ولیکن عیدوہ ترابن کما کانا, بس اتنا کرو کہ جو مٹی سے بنی ہوئی اس عبادت گاہ کو جتنا توڑا ہے دوبارہ مٹی ہی سے بنا دو. ثم علاہ, اور پھر وہ اوپر تشریف لے گئے. یہ ہے پورا قصہ, اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بیان کی ہے۔ اب اس حدیث میں جو دو سوالات آئے ہیں ان کا بھی کچھ جواب ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس پورے چیپٹر میں جو اگلی حدیث ہے وہ بھی پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمارے لیے یہ پوری ایک چیز برابر ہو جائے کہ اس چیپٹر کو ہم نے پڑھ لیا۔ اس سے اگلی حدیث میں امام مسلم رحمت اللہ علیہ زہیر ابن حرب سے روایت بیان کرتے ہیں، اور بہت روایات امام رحمت اللہ علیہ نے یہاں پہ لی ہیں، یہ یزید ابن ہارون نے ان سے بیان کیا، یہ اپنے زمانے کے عبادت گزار آدمی تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ حدیث بیان کی جریر ابن حازم نے، حدثنا محمد ابن سیرین، اور یہ روایت ان نے سنی تھی محمد ابن سیرین سے، جو ابن سیرین مشہور تعبیر دینے والے ہیں رحمہ اللہ، یہ وہ ہیں، ان کی اور امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی بہت آپس میں رہتی تھی۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ پہ ایک غلبہ تھا خدا کے خوف کا، اور ابن سیرین رحمت اللہ علیہ پہ غلبہ تھا اللہ تعالی کی رحمت کا، تو جو وہ بات کرتے تھے یہ اس کے برعکس کبھی بات کرتے تھے۔ مثلا ایک جگہ جانا تھا ولیمے پہ، تو ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے کہا ہم وہاں جائیں گے، کسی نے کہا کہ حضرت وہاں تو پتہ نہیں کیا کیا شریعت کے خلاف ہوگی، انہوں نے کہا ولیمے کا کھانا سنت ہے، ہمیں سنت کو پورا کرنا ہے اور ہمیں پرواہ نہیں، باقی جو کرتے ہیں وہ ان کا اپنا فعل۔ حسن بصری رحمت اللہ کا میں تو ہرگز نہیں جاؤں گا، یہ اس طرح کی چیزیں تھیں۔ تو یہ وہ محمد بن سیرین ہے، عن ابی ہریرہ، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے روایت بیان کی۔ بچوں، ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ اتنی تفصیل سے کیا جا سکتا ہے کہ سارا وقت گزر جائے، لیکن ایک واقعہ ایسا ہے ان کی زندگی کا ہم سب کے لیے سبق سیکھنے کے قابل ہے۔ ان پر یہ نوبت آ گئی تھی کہ کہاں یہ قرض دیتے تھے لوگوں کو اور کہاں قرض لینا پڑ گیا۔ قرض لینا پڑ گیا اور ادا نہیں ہو پایا تو قاضی کے ہاں مقدمہ چلا گیا، قاضی نے انہیں جیل میں ڈال دیا۔ واپس آئے جیل سے تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ اتنے معتبر آدمی، سارا شہر آپ کی عزت کرتا ہے، اور قانون نافذ ہوا اور آپ کو جیل بھیج دیا، یہ کیا ہوا قصہ؟ تو ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں تمہاری یہ بات خود بھی سوچتا رہا کہ یا اللہ میرے ساتھ یہ کیا ہوا، اس ساری شان و شوکت جو دنیاوی ہے اور حدیث کے ساتھ جو میرا تعلق کیا ہے اور کتاب و سنت پہ عمل ہے، یہ آفت کہاں سے آ پڑی؟ تو بہت سوچنے کے بعد مجھے خیال آیا کہ میں نے ایک آدمی کا مذاق اڑاتے ہوئے اسے کہہ دیا تھا کہ تم غریب آدمی میرے مقابلے میں کیا، تو وہ جو ایک جملہ میں نے کسی کو شرمندہ کرنے کے لیے اور اس کی توہین میں کہا تھا، مجھے پھر پتا چلا کہ یہ اس کی سزا ہے۔ اس لیے زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے، اس سے بھی آسان واقعہ آپ سے عرض کرتے ہیں، واللہ عالم یہ کیا ہوا کیا نہیں، لیکن ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ ہمیں فرماتے تھے کہ کبھی بھی ایسا جملہ نہ کہنا کہ جس کی پاداش بھگتنی پڑے، ہمیشہ احتیاط کرو۔ اور پھر فرمایا دار العلوم دیوبند میں ایک استاد تھے، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ دار العلوم دیوبند کو میری ضرورت ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے دار العلوم، چنانچہ وہ وہاں سے نکلے، ایک اور مدرسے میں گئے، 6 سال تقریباً وہاں پڑھاتے رہے، پھر بیمار ہوئے، پھر دیوبند میں آئے، 3 سال گھر پہ رہے بیماری کی حالت میں، اور وہ دار العلوم میں آ ہی نہیں سکے، پڑھا ہی نہیں سکے، تو خاموش زبان میں قدرت نے سمجھا دیا کہ کس کو کس کی ضرورت ہے۔ آپ یہاں ہیں، ایسی بیماری ہے کہ اب آپ پڑھا نہیں سکتے، تو دارالعلوم محتاج نہیں ہے، وہاں پہ حدیث پڑھنا پڑھانا جاری رہا اور آپ اس سے محروم رہے۔ یہ ہے بچو زبان کا غلط استعمال، کبھی بھول کے ایسا جملہ نہ کہے، اور اگر کہہ دے تو آدمی سے معافی مانگے اور اللہ سے اس سے ہزار بار زیادہ توبہ کرے کہ اللہ سب چیزوں پر قادر ہے۔ تو ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کہتے تھے مجھے خیال ہوا کہ او فوج، اس غریب کی میں نے توہین کی تھی نا، اسے غربت کا طعنہ دیا تھا، یہ اب ایسا خود غریب ہو گیا ہوں کہ قرضہ ادا نہیں کر سکا اور جیل ڈال دیا۔ یہ کہتے ہیں کہ ابن سیرین یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بہت سے شاگرد ہیں، لیکن قابل اعتبار مایا ناز جو ان میں سے ایک یہ شمار ہوتے ہیں۔ ایک عطا بن ابی رباح تھے، عطا بن ابی رباح رحمت اللہ علیہ آئے تھے مکہ مکرمہ حدیث پڑھنے، بہت غریب تھے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رکھ لیا، انہوں نے کہا مجھ سے پڑھ لو اور رات کہاں گزارو گے؟ انہوں نے کہا حضرت بات کرتے ہیں کسی سے، تو بیت اللہ کی چابی جس خاندان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے تھے، عطا بن ابی رباح نے ان سے درخواست کی کہ مجھے بیت اللہ میں سونے کے لیے جگہ دے دے، تو انہوں نے چابی حوالے کر دی۔ انہوں نے کہا بچے اب مکہ میں اور کہاں رہو گے، خدا کے گھر میں یا بیت اللہ میں رہو، جب جی چاہے دروازہ کھول کے اندر چلے گئے، جب جی چاہے کہیں اور چلے گئے، تالا لگا دیا۔ 20 سال عطا بن ابی رباح نے گزارے ہیں وہاں، جس بیت اللہ میں داخلے کے لیے عمر بھر آدمی ایک مرتبہ ہو آئے فخر محسوس کرتا ہے، 20 سال عطا بن ابی رباح رحمت اللہ نے گزارے ہیں، حتیٰ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی کی شادی ان سے کی، اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عطا کی بہت تعریف کرتے تھے، فرماتے تھے میں نے اپنی بچی علم کی وجہ سے اس کی شادی کی۔ اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے سب سے بڑے استاد تھے، امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے ان سے حدیث پڑھی ہے، عطا بن ابی رباح سے، یعنی فی سلسلہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اتنے بڑے بڑے جہاں دیدہ اور اتنے بڑے اللہ کے قرب میں رنگے ہوئے لوگ اس میں آتے ہیں۔ 20 برس تقریباً وہاں رہے، اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے ان سے حدیث سنی ہے، اس لیے کہ حضرت امام رحمہ اللہ حاضری دیتے تھے حج وغیرہ میں مکہ مکرمہ میں، تو عطا بن ابی رباح رحمت اللہ علیہ کا اپنا حلقہ تھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی اور ارشاد فرمایا کہ لم یتکلم فی المہد، والدہ کی گود میں کبھی کوئی بچہ نہیں بولا، اس لیے کہ بچے کی عمر اتنی تھوڑی ہوتی ہے، بولنا اس نے کیسے، الا ثلاثہ مگر 3 بچے ایسے تھے پوری تاریخ میں جنہوں نے کلام کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ نہیں ہے کہ صرف 3 ایسے تھے، مطلب یہ ہے، اس کی توجیحات کی ہیں، خیر محدثین نے، آگے کو بات آتی ہے جب اس کی زیادہ تشریح آئے گی۔ آپ نے فرمایا 3 بچے، عیسیٰ بن مریم، ایک سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ مریم علیہ السلام کے صاحبزادے تھے، انہوں نے اپنی والدہ صاحبہ مریم علیہ السلام کی گود میں بات کی، وہ صاحب جریج، اور جریج جو تھے ان کے معاملے میں بچے نے بات کی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کا بیان کرنے کے بعد پھر اس دوسرے کی تشریح شروع کی۔ اب بظاہر یہ ہونا چاہیے تھا کہ تیسرے کا بھی تذکرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے تاکہ ایک بات مکمل ہو جاتی، لیکن یہ نہیں کیا۔ یہ بہت جگہ حدیث میں ملے گا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات ادھوری، اس کے بعد پھر ایک بات اور شروع کر دی، پھر اس کو آخر پہ جا کے مکمل کر دیا۔ یہ ایسے سمجھ لیجئے جیسے آدمی کو علم کی طرف متوجہ کرنا ہے، کیا وہ تیسرے کے انتظار میں رہے کہ ابھی تیسرے کا تذکرہ آنا ہے، تو پہلے 2 کی تو سن لو نا، تاکہ تمہاری توجہ نہ بٹے علم اور سکھانے کے لیے۔ یہ اگر آپ نے دیکھنا ہو واضح طور پہ تو وہاں دیکھ لیں، بہت لوگ ایسے لکھتے پڑھتے ہیں دو کا ذکر کر دیتے ہیں. جیسے مثنوی ہے نا مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی, مثنوی کو آپ کھولیں تو مولانا روم مثلاً ایک آدمی کا قصہ بیان کریں گے, اب اس قصے سے قصہ آگے, اس سے قصہ آگے, اس سے قصہ آگے, آدمی حیران ہوتا ہے کہ یا اللہ وہ اصل بات جو شروع ہوئی تھی وہ کہاں جا کر آئے گی. تو وہ قصے سے قصہ نکالتے نکالتے پھر وہ پلٹتے ہیں اصل بات کی طرف, تو آدمی کا ذہن ادھر اٹکا رہتا ہے. یہ ہے وہ چیز جو یہاں بھی آئی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات یہاں پر ارشاد فرمائی. اچھا, اور اسی طرح دوسری ہستی ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے ہمارے شیخ رحمہ اللہ بھی لکھتے ہیں, پھر وہ آدھی درمیان میں چھوڑ جائیں گے. مثلاً وہ کہتے ہیں کہ فلاں 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 کا مسلک یہ ہے, اور پھر فلاں کے مسلک میں فلاں کی زندگی شروع کر دیتے ہیں کہ وہ اتنا بڑا آدمی تھا, یہ تھا, وہ تھا. آدمی ادھر ہی اٹک جاتا ہے کہ حضرت آگے چلیں. پھر وہ آتے ہیں کہتے ہیں اچھا بھائی دیکھو اس نے یہ فتویٰ دیا تھا, اس کے فتوے میں یہ یہ ہے. تو اس میں آدمی 10-15 صفحے ایسے ہی پڑھ دیتا ہے. ابن قیم ابن تیمیہ رحمہ اللہ بس وہ تو اللہ نے اتنا علم دیا ہے کہ گویا فوج ہے, بس چڑھ جاتی ہے. جس مسئلے پہ شیخ لکھنا شروع کرتے ہیں رحمہ اللہ, صفحات کے صفحات پھر اس پہ درج کرتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جریج ان کے والا جو بچہ تھا اس کا تذکرہ فرمایا. اب تیسرا کون ہے یہاں نہیں کا, یہ فرمایا وکان جریج رجلا عابدا, جریج اللہ کی عبادت کرنے والے تھے. کیا بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کی عبادت کا اعتراف فرما رہے ہیں کہ وہ عبادت کرتا تھا اللہ کی. مہر ثبت ہو گئی کہ وہ واقعی خدا کا غلام اور خدا کا بندہ تھا. فاتخذ صومعت, انہوں نے صومع بنایا, عبادت کی جگہ بنائی. فکان فیہا, اور وہ اس میں رہتے تھے. فاتت امہو, ان کی والدہ صاحبہ تشریف لائیں. وہ یصلی, اور یہ نماز پڑھ رہے تھے. فقالت یا جریج, اور انہیں آواز دی اور کہا جریج. فقالا یا ربی امی و صلاتی, اللہ میری والدہ اور نماز. فاقبل علی صلاتی, اور وہ اپنی نماز پڑھتے رہے. فن صرفت, وہ پھری واپس تشریف لے گئیں. فلما کان من الغد, جب اگلا دن آیا. اتت, تو دوبارہ تشریف لائیں. وہ ہوا یصلی, اور وہ اس وقت بھی خدا کی عبادت میں مصروف تھے, نماز پڑھ رہے تھے. فقالت یا جریج, انہوں نے کہا جریج. فقال رب امی و صلاتی, پروردگار عالم امی و صلاتی, اب میری والدہ ہیں ایک طرف اور ایک طرف یہ تیری اطاعت نماز ہے. فاقبل علی صلاتی ہی, تو انہوں نے اپنی نماز کو ہی رکھا, یعنی وہ نماز پڑھتے رہے اور انہوں نے اس بات کو پیچھے ڈال دیا, نہیں اس بات پہ آئے کہ وہ اپنی والدہ صاحبہ کی اس صدا کا جواب دیتے. اب ایک اور بات دیکھیں, پہلی حدیث جو تھی نا اس میں ایسے پتہ چلتا ہے جیسے تینوں مرتبہ یہ پکارنا یا بلانا ایک ہی دفعہ ہوا. اس حدیث نے شرح کر دی کہ نہیں, یہ دوسرے دن پھر آئی تھی. اس حدیث نے بتا دیا کہ یہ تینوں مرتبہ والدہ کا بلانا ایک ہی دن میں ایک ہی وقت میں نہیں ہوا, بلکہ علیحدہ علیحدہ. یہ ہے فرق محدثین کے ہاں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب تم ایک حدیث کسی بھی معاملے میں بیان کرتے ہو تو تمہیں یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ حدیث کی دوسری کتابوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کہیں اور الفاظ تو نہیں آ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایک بات کو اجمالاً بیان کر دیتے ہیں مختصر سا, کبھی اسی بات کی تشریح اور تفصیل فرما دیتے ہیں, کبھی فرما دیتے ہیں کہ جیسے میں نماز پڑھتا ہوں تم ویسے پڑھو, کبھی تشریح فرما دیتے ہیں کہ اچھا اس طرح پڑھو اس طرح پڑھو, رکوع ایسا سجدہ ایسا قوم ایسا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو ایک آدمی ایک ہی حدیث کو لے کے اگر اس سے احکامات کا استنباط کرنے لگے گا تو اپنی قلت علم کی وجہ سے ٹھوکر کھائے گا. اس لیے حدیث سے احکامات کا ثابت کرنا یہ بڑے بڑے لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے. یہ ٹھانی تھی سیوطی رحمت اللہ علیہ کو، تو انہیں ان کے زمانے کے علماء نے 10 سوال لکھ بھیجے، سیوطی عاجز آ گئے کہ ان 10 سوالات کا جواب دے۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اساتذہ کے بغیر حدیث کو پڑھنے والے یہ گمراہ ہو ہی جاتے ہیں۔ اب دیکھو نا، ایک جگہ ایسے ہے جیسے تینوں مرتبہ والدہ صاحبہ کا بلانا ایک ہی دن ہو گیا تھا، اور ایک جگہ یہ ہے، پھر وہ احادیث ہمیں بھی ایک ایک لکھ کے بھیجتے ہیں، بھیا یہ حدیثیں پڑھی پڑھائی ہوئی ہیں، الحمدللہ اللہ کی توفیق سے اس حدیث کے ترک تلاش کرنے پڑتے ہیں۔ اچھا یہاں یہ آیا ہے مسلم کی روایت، یہ جو احادیث آپ سن رہے ہیں یہ اب آئیں گی بخاری میں، کیسے آیا ہے؟ بخاری کے علاوہ دیگر کتابوں میں آیا ہے کیا؟ آپ خاص طور پہ اس بات کو سمجھیے۔ دوسری بات، پہلی وہ بات عرض کی تھی نا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، دوسری بات پھر تیسری، وہ دوسری پوری کر کے پھر تیسری بیان کر، ایک یہ بات بھی اچھی طرح سمجھیے اور اچھی طرح اس پہ غور کیجئے گا کہ اب جب اس کی تشریح میں آئیں گے، دوسری چیز ہے تشریح، تیسری چیز ہے اس سے احکامات کیا ثابت ہوتے۔ تو دوسری میں جب ہم آئیں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کہ دیکھو فلاں جگہ اس فکرے کے بعد یہ اضافہ ہو گیا، فلاں جگہ یہ اضافہ، فلاں جگہ یہ ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہ یہ، فلانا یہ، فلاں یہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث پہ اتنی وسیع نظر ہونی چاہیے کہ آدمی کو معلوم ہو جائے کہ یہ روایت فلاں جگہ پہ آئی۔ اب ایک آدمی اس حدیث کو چنتا ہے، حضرت جریج رحمت اللہ علیہ کی، اور نقل کر دیتا ہے کسی بھی جگہ، ایک جو پہلے والی تھی، پھر وہ تو سننے والے پڑھنے والے بھی یہی سمجھیں گے کہ یہ تین مرتبہ والدہ صاحبہ کی تشریف آوری ایک ہی دن ہو گئی تھی، اور یہ حدیث اگر لکھ دے تو پھر پڑھنے والا یہی سمجھتا ہے کہ اچھا تین دنوں میں یہ قصہ پیش آیا، یہ فرق ہوتا ہے۔ تو اب کون اتنا صاحب علم ہے کہ اسے پتا ہو کہ بخاری میں یہ الفاظ آئے ہیں، مسلم میں یہ الفاظ آئے ہیں، سنن ابن ماجہ میں یہ الفاظ آئے ہیں، فلاں میں یہ آئے ہیں، مسند فردوس میں یہ آئے ہیں۔ اب حدیث کی وہ کتابیں ہیں جن کا نام تک انہوں نے نہیں سنا اور چلے ہیں حدیث سے حکم ثابت کرنے۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہی ناقص علم والے ضلوا فضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ دیکھا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوسری روایت میں کیا فرمایا؟ فرمایا فلما کان من الغد، جب دوسرا دن آیا تو اتت ہو، وہو یسلی، تشریف لائیں اور بیٹا بھی نماز پڑھ رہا تھا، فقالت یا جریج، فرمایا جریج، فقال یا رب امی و صلاتی، انہوں نے عرض کیا اللہ تعالی سے کہ اللہ میری ماں اور میری نماز۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ آدمی دل میں اللہ سے بات کرے، زبان سے اقرار یہ دوسرا درجہ ہے، سب سے بہترین کلام دل سے اللہ سے باتیں کرنا ہے، پھر اس کے بعد زبان سے اقرار کرنا ہے، پھر تحریر ہے۔ ان میں تینوں میں فرق اگرچہ ہے، اور کس نے کس چیز کو ترجیح دیا یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اس کا مطلب ہے کہ جو چیز انسان اپنے دل میں بات کرتا ہے اسے بھی اللہ کا کلام کہا جاتا ہے، کہ اللہ تعالی سے اسے ہم کلامی کا شرف نصیب ہوا۔ فاقبل علی صلاته، تو بدستور نماز پڑھتے رہے، فانصرفت، تو تشریف لے گئیں، فلما کان من الغد، اور جب تیسرے دن وہ آئیں، اب یہاں آ گئی نا صراحت کے تین دنوں میں یہ واقعہ پیش آیا، تو اتت ہو، تشریف لائیں اپنے بیٹے کی طرف، اور انہوں نے وہ یسلی، حسب معمول وہ نماز پڑھ رہے تھے جریج رحمت اللہ علیہ، فقالت یا جریج، انہوں نے کہا جریج بات سنو، فقال اے ربی، انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، امی و صلاتی، میری یہ نماز ہے، اور دوسری طرف والدہ صاحبہ ہیں، فاقبل علی صلاتہ، تو انہوں نے ترجیح دی اللہ کی عبادت کو اپنی والدہ صاحبہ کی اس آواز پہ. فقالت, والدہ نے تنگ آ کے بد دعا دی اور فرمایا کہ اللہم لا تمتھو, اے پروردگار اس کی موت واقع نہ ہو. حتی ینظر الی وجوہ المومسات, یہاں تک کہ یہ طوائفوں اور رنڈیوں کا منہ دیکھے. فتذکرہ, پھر قصہ یہ پیش آیا کہ اس کی عبادت اتنی بنی اسرائیل میں مشہور ہوئی. جریجن, فتذکر بنو اسرائیل جریجن, لوگوں کی زبانوں پہ چرچا عام ہو گیا جریج کا, و عبادت تہو اور ان کی عبادت کا, کہ جریج اتنا متقی اتنا پاکیزہ آدمی. ہر آدمی ان کی عبادت کی تعریف کرنے لگا, کریا کریا گاؤں گاؤں ان کی عبادت کا شہرا ہوا اور ان کی نیک نامی ہوئی. وکانت امراہ, اور ایک عورت تھی, بغی, اور وہ عورت بدکارہ تھی. لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ تمثل بحسنہا, اتنی خوبصورت تھی کہ لوگ اس کی مثال دیا کرتے تھے. اس کا حسن ضرب المثل تھا, جو دیکھتا تھا گویا پاگل ہوتا تھا. فقالت, اس نے اتنی عبادت کا ان چیزوں کا سنا تو ظاہر ہے کہ حیا باختہ تھی اور اپنے مقابلے میں ظاہر ہے کہ غرور تکبر حسن کا کسی کو کچھ سمجھتی ہی نہیں تھی. بندہ وہی اچھا ہے جو اپنے آپ کو مٹائے رکھے, گمنامی کی زندگی بسر کرے, خاص طور پہ ہمارے زمانے میں. اور اگر اللہ شہرت دے گا تو اللہ حفاظت بھی فرمائے گا, اور بندہ خود شہرت کا طلبگار ہوگا تو خدا اسے شہرت کے حوالے کر دیتا ہے. پھر وہ لوگ جو اس کے ہاتھ چومتے ہیں, پھر وہی جوتے بھی اٹھا لیتے ہیں, مارتے ہیں, بدنامیاں بھی ایسے ہی آتی. اور اللہ اگر شہرت دے تو بدنامی تو پھر بھی, الزامات تو پھر بھی لگتے ہیں, لیکن وقت ثابت کرتا ہے, خدا ثابت کرتا ہے کہ جو کچھ تم بکتے تھے یہ سب جھوٹ تھا اور ہمارا بندہ اتنا پاک. یہ اصول کی بات ہے. آپ لوگوں کا سوچئے, اپنی زندگی میں سوچئے کہ اس پہ کیا تہمت لگی اور خدا نے اسے کیسے پاک کر دیا, اور کس نے کس چیز کا دعویٰ کیا اور خدا نے ایک ایک کر کے اس کے سارے دعوے جھوٹے قرار دیے. تو وہ لڑکی کہنے لگی, انشے تم لوگوں, تم مطلب یہ کہ اس کی اتنی عبادت کا تذکرہ کرتے ہو, لَأَفْتِنَنَّهُ لَكُمْ, اگر تم چاہو تو میں اس آدمی کا تماشا بنا دوں, عبرت کا سامان بن جائے, اس آدمی کو میں آزمائش میں ڈال دوں. یہ آدمی ایک بہت بڑی مصیبت میں, امتحان میں پڑ جائے اگر تم چاہو تو. اب جو حاسد تھے انہوں نے یقیناً کہا ہوگا کہ کرو, کیونکہ حسد بھی تو ایک چیز ہے نا. قال فتعرضت له, تو لوگوں نے اس خاتون کو یعنی کہہ دیا ہوگا کہ بس ٹھیک ہے کر لو ایسے. تو کیا ہوا, فتعرضت له, اس عورت نے اپنے آپ کو پیش کیا جریج رحمت اللہ علیہ. اور جریج رحمت اللہ علیہ جو تھے وہ اتنے نیک تھے کہ فلم یلتفت الیہا, انہوں نے کوئی التفات نہیں فرمایا اس عورت کی طرف. اس نے ہزار بہانوں سے ان سے قربت کرنا چاہیے لیکن انہوں نے بالکل دھیان ہی نہیں دیا. یہ عورتوں کے مکر ہے جو قرآن کہتا ہے نا, ان نقید کن عظیم, اور اس نے کہا کہ عورتوں تمہارے جو فریب ہوتے ہیں نا یہ بہت بڑے فریب ہوتے ہیں, ایسی ایسا مکر کھیلتی ہیں کہ آدمی کی عقل حیران رہ جاتی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تجربہ کار مرد اور بڑا عقل مند ہوتا ہے, یہ عورتیں اسے بھی اپنی باتوں میں لے لیتی. ایسی عورتیں ہوتی ہیں اللہ کی وہ بندیاں جو نیک پاک, اللہ نے ان کی بھی بڑی تعریف فرمائی. اور ایک فطری طور پر اللہ تعالی نے بتا بھی دیا ہے کہ یہ چیز عورتوں کی طبیعت میں. اچھا رکھی کیوں؟ رکھی اس لیے کہ بچے کو تربیت میں یہ چیزیں کام آنی تھی. بچہ کسی غلط چیز پہ ضد کر رہا ہے, ماں اسے ٹال دیتی ہے, ماں اس سے ہٹا دیتی ہے, باپ تو سختی کرے گا, تھپڑ مارے گا کہ خبردار آئندہ ایسی بات کی. ماں اسے ہزار ہیلو بہانوں سے کہتی ہے اچھا چلیں بازار چلتے ہیں, اچھا یہ کھلونا لینا, اچھا فلاں جگہ تو اس سے بچو ہیں پھر کبھی تمہیں اس طرح. تو اب وہ خاتون جو تھیں وہ معاذ اللہ استغفر اللہ, اس نے ایک یہ, یہ, یہ ان کو بدنام کرنے کو ایک طریقہ اختیار کیا, اور کتنی لمبی سازش رچی. سازشیں رچنے میں بھی انہیں کمال حاصل ہوتا ہے نا, وہ سب جنہیں خدا کا خوف نہیں ہوتا. جنہیں خدا کا خوف ہوتا ہے وہ تو بیچاری بات کرتے ہوئے سہمتی ہیں, ڈرتی ہیں کہ اللہ کے ہاں پکڑ نہ ہو جائے, اللہ کے ہاں ایسی چیز نہ ہو جائے. تو اس نے کیا کیا کہ وہ ایک جانور چرانے والے لڑکے کے پاس گئی. رائن وہ تو بکریاں بھیڑ بکریاں چراتا تھا. کانیابی لا سوما آتے ہی, اور وہ جو تھا وہ ٹھہرتا تھا کسی اور جگہ پہ, عبادت کی جگہ پہ. تو اس نے ایک دن اسے جا کے پیشکش کی اپنے متعلق, فوقع علیہا, اور اس نے اس کی بری خواہش کو پورا کر دیا, اور اس کے نتیجے میں وہ امید سے ہوگی. فلما ولدت, جب اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا, قالت وہ بولی, دیکھا آپ نے کتنے مہینوں میں اسے سازش رچی ہوگی, پھر کب اس کو دعوت دی ہوگی, پھر 9-10 ماہ تو بچے کی امید رہی, پھر وہ پیدا ہوا. یہ اتنی لمبی بات اس نے کی ہے. بچے کی پیدائش کے ظاہر ہے کہ کچھ عرصے بعد ہی ہوا ہوگا. تو کہنے لگی یہ جریج کا بیٹا ہے. لوگ حیران کہ بھئی تم کنواری لڑکی تھی, تمہارے ہاں یہ کیا ہو گیا, شادی تو تمہاری ہوئی نہیں. اس نے کہا یہ جریج کا بیٹا ہے. فاتو, وہ لوگ آئے, ہجوم آیا, اور انہوں نے کہا نیچے آ, عبادت کرتا ہے اور بنا پھرتا ہے بہت زیادہ نیک آدمی, نیچے اتر. وہدم سوما آتا ہوں, اور انہوں نے شروع کیا کہ ان کی عبادت گاہ کو سوما کو گرا دیں. وجعلوا یضربونہ, اور پتھر توڑنے کے لیے انہوں نے کلہاڑے چلائے, آوازیں آنے لگی. فقال ما شانکم, انہوں نے کہا آپ لوگوں کو کیا ہو گیا. قالوا زنیت بهذه البغی, انہوں نے کہا یہ عورت بد کردار تو ہے, تم نے بھی اس سے منہ کالا کیا, تم نے بھی اس کو استعمال کیا. فولدت من کا, اور یہ بچہ تمہارا ہے, یہ تم سے پیدا ہوا ہے. فقال این الصبی, انہوں نے کہا بچہ کہاں ہے, جس بچے نے جنم لیا وہ کہاں ہے. آپ دیکھیں پہلی حدیث کو اور دوسری حدیث کو, کتنی ہی چیزیں ہیں جو پہلی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد نہیں فرمائی, یہ دوبارہ قصہ کبھی ہوا ہے, پھر اس کو تفصیل سے بیان کر دی. تو اسی ایک ہی حدیث کو دیکھ کے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ بس حدیث اتنی ہے, اور اس سے پھر ترم خان صاحب اٹھ کے وہ پھر شروع کرتے ہیں احکامات اور استنباط کرنے کے, حدیث میں یہ حدیث میں یہ. یار بڑا علم چاہیے حدیث سے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تہ تک پہنچنے کے لیے, بڑی وسعت چاہیے اور گہرائی بھی چاہیے. فقال این السبی, جریج رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا وہ بیٹا کہاں ہے, بچہ کہاں ہے. فجاؤ بہی, اسے لے کے آ گئے, قوم لے آئی, وہ لڑکی آ گئی جس کے ہاں یہ ہوا تھا. فقال دعونی حتی اسلی, انہوں نے کہا تھوڑی دیر صبر کرو, مجھے چھوڑ دو, میں نماز پڑھ لوں. لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا. یہ اب پہلی حدیث میں کہاں آیا ہے, کہ انہوں نے مہلت مانگی نماز کے لیے، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے چھوڑ دو، میں نماز پڑھ لوں. اب فصلا، انہوں نے نماز پڑھی. یہ وہ چیز ہے جو قرآن کریم میں بھی آئی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جب بھی زندگی میں کوئی مشکل پیش آ جائے تو دو کام کرو، ایک تو صبر کرو اور دوسرے نماز پڑھ کے مجھ سے دعا مانگو، نماز پڑھو. اسی لیے حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی فوراً نماز کی طرف چلے جاتے تھے، نفل پڑھتے تھے، اللہ سے دعا مانگتے تھے. یہ صحیح طریقہ ہے، ہمارے طریقے غلط ہیں کہ اب مصیبت پیش آ گئی، پیسے چاہیے، اچھا فلاں سے اور فلاں چیز بیچ دیں اور فلاں کا سے فون پہ بات کر لیں اور فلاں سے لے لو اور سونا بیچ دو اور زیور اور بیوی کے. اللہ نے جو طریقہ بتایا وہ یہ ہے کہ جب بھی مصیبت مشکل میں پڑ جاؤ نماز میں دعونی حتی اصلی، انہوں نے کہا مجھے چھوڑ دو میں نماز پڑھ لوں. فصلی، انہوں نے نماز پڑھی. فلما انصرف، اور جب وہ نماز سے پلٹے تو کیا ہوا، بچے کو اتنی دیر میں وہ لے آئے. پہلی حدیث میں تھا کہ انہوں نے سر پہ ہاتھ رکھا، اور وہاں الفاظ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے روایت میں یہ آئے تھے کہ انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، مسکرائے، وہاں یہ الفاظ ہیں کہ فتبسم ثم مسح راس السبی، اور مسکرائے وہ اس الزام کو سن کے، اور انہوں نے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا. یہاں کیا آ گیا ہے؟ یہاں یہ آ گیا کہ بچے کو لے کے آئے، فطعن فی بطنہ، اور انہوں نے اس بچے کے پیٹ پہ ہاتھ رکھا، انگلی سے چبھویا، انگلی اس میں ذرا دبائی. وقال یا غلام من ابوک، اور ارشاد فرمایا کہ بچے تمہارے والد کون ہیں؟ قال فلان الراعی، انہوں نے کہا فلان الراعی، وہ فلان جو آدمی بکریاں چراتا ہے، چرواہا ہے، وہ میرا باپ ہے. بچے کو دیکھ کے، اس کی گفتگو سن کے حیران رہ گئے. قال، اور یہ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، فاقبلوا علی جریج، یہ بھاگے ہیں پھر جریج رحمت اللہ علیہ کی طرف، یا چلے ہیں، یا یہ کہ جریج رحمت اللہ علیہ کے گرد جمع ہو گئے. یقبلونہ، چومنے لگے، یتمسحون بہ، اور اس کو چھونے لگے. یہاں دیکھیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا نا کہ چومنے لگے اور ان کے جسم پہ ہاتھ پھیرنے لگے، یعنی مطلب یہی ہے نا کہ مراد اس کی یہ ہے، بنتی ہے کہ برکت حاصل کرنے کے لیے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رد نہیں فرمایا کہ یہ بات غلط کر رہے تھے لوگ. یہ دلیل ہے اس بات کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پہ کوئی تنقید رد نہ فرمانا، کہ ہمارے ہاں بھی جو لوگ اپنے مشائخ کو چومتے ہیں محبت سے، یا ان کا ہاتھ چومتے ہیں، یا ان کے جسم مبارک پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، یہ اس کی دلیل ہے. فاقبلوا علی جریج، لوگ بڑھے جریج رحمت اللہ علیہ کے لیے، یقبلونہ، یتمسحون بہ، انہوں نے ان کو بوسے دینے شروع کیے، ان کے جسم مبارک پہ ہاتھ رکھنے شروع کیے. وقالو، اور عرض کرنے لگے کہ نبنی لکا صومعتک من ذہب، اجازت دیں ہم آپ کا یہ جو عبادت خانہ ہے اسے سونے کا بنا دیتے ہیں. قال اللہ، انہوں نے کہا نہیں، کوئی ضرورت نہیں، اعیدوہا من تین کما کانت، میرا یہ عبادت کی جگہ جیسے پہلے تھی، مٹی سے بنی ہوئی تھی، بس اسی طرح مٹی سے بنا دو، بس اتنا کافی. ففعلوا، تو لوگوں نے ایسے ہی کیا کہ اسے مٹی سے بنا دیا. پچھلی حدیث آپ دیکھیں تو انہوں نے کیا، ولیکن عیدو ہوتا بن، انہوں نے کہا بس مٹی سے بنا دو کما کانا، جیسے یہ عبادت گاہ پہلے سے بنی ہوئی تھی. ثم علاہو، پھر وہ اپنے اوپر جگہ پہ، مقام پہ تشریف لے گئے، سیڑھیاں چڑھ کے اوپر چلے گئے. اس روایت میں ذکر نہیں ہے کہ قوم نے ایسے کیا یا نہیں کیا. اس دوسری روایت میں ہمیں ذکر مل جاتا ہے کہ فافعلوا, قوم نے ان کا عبادت خانہ ایسا ہی بنا دیا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے بچے کا بیان کیا جو اپنی والدہ کا دودھ پیتا تھا. فمر رجلن, پہ ایک آدمی گزرا اور وہ سوار تھا سواری پہ, اور اس کی ماں نے کہا اللہ اس آدمی کو سوار کو گھوڑے پہ سوار کو دیکھ کے کہ کتنی ٹھاٹ باٹ ہے, اس نے کہا اللہم اجعل ابنی مثل ھذا, اللہ میرے بچے کو بھی ایسی شوکت شان و شوکت حکمرانی دے. تو فترہ کا صدی, بچے نے جہاں سے چوس رہا تھا اس مقام کو چھوڑ دیا. وہ اقبل الی فنظر الی, اور اس گھوڑے والے آدمی کو دیکھنے لگا. فقال اللہم لا تجعلنی مثلہ, اللہ مجھے ایسے نہ بنانا جو میری ماں کہہ رہی ہے نا, میری والدہ کو اصل حالت کا علم نہیں, اللہ مجھے ایسے نہ بنانا. ثم اقبل علی صدی, اور پھر وہ بچے نے دوبارہ ماں کا دودھ پینا شروع کر دیا. یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی اور اس کی غالباً تشریح بھی گزر چکی ہے, چند دن پہلے ہی شاید آئی تھی. یہ تیسرا بچہ تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے متعلق بیان کیا. تو ایک اس حدیث کا مرحلہ یہ پورا ہو جاتا ہے یہاں پہنچ کے. اب اس کے بعد ہم اس حدیث کی مزید تشریح اس طرح کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں دوسری روایات میں اضافے آئے ہیں وہ بھی, اور اسی طرح اسی کے ساتھ یہ بھی کر دیں گے کہ اس میں مشکل الفاظ کیا ہیں اور ان الفاظ کے معنی کیا. ہم نے حدیث پڑھی تھی, عظم عبد الرشید صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ابن ماجہ, ان کا طریقہ کار اور تھا, وہ حدیث پڑھواتے تھے, پھر اس کے بعد جو ان کی نظر میں مشکل الفاظ ہوتے تھے پھر دوسرا دور وہ ہوا کرتا تھا. پھر تیسرا دور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کیا ہوتا تھا, جب انہیں اطمینان ہو جاتا تھا کہ بچے نے سمجھ لیا اس حدیث کو, پھر فرماتے تھے اس کے ترک دیکھو, فتح الباری دیکھو, ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کیا کیا لائے ہیں یہ دیکھو. پھر چوتھا دور ہوتا تھا کہ اس حدیث سے کہ جو افراد ہیں نا ان پہ غور کرو, دیکھو کس نے کس کے متعلق کیا رائے دی. جیسے ابن سیرین کے متعلق, عطاب بن ابی رواحہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آپ سے عرض کیا نا, یہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایسے کرتے تھے. پھر پانچواں دور ہوتا تھا کہ اس کے حدیث کے متن میں کوئی سکم وغیرہ کوئی اور چیز تو نہیں. جب سارے اطمینان ہو جاتے تھے چھٹے مرحلے پہ پھر وہ کہتے تھے اچھا اب بتاؤ اس حدیث سے کیا کیا احکامات ثابت ہوتے ہیں. پھر ساتواں دور ہوتا تھا اور اس میں وہ پھر نصیحت فرماتے تھے جو مناسب سمجھتے تھے اس کی حدیث کی تشریح میں فرماتے تھے. تو ہمارے اساتذہ تو ایک ایک حدیث کو سات سات مرتبہ اس طرح گزارتے تھے تاکہ آنے والے کی دل و دماغ میں بیٹھ جائے کہ یہ حدیث ہے کیا. اب چار چار سو بچے ہوتے ہیں, تین تین سو بچے ہوتے ہیں, سترہ سو لڑکے حدیث پڑھ رہے ہیں ایک ایک جگہ پہ. ہم حیران ہوتے ہیں کہ حضرت آپ جو حدیث پڑھا رہے ہیں ان سترہ سو ڈیڑھ ہزار سے زیادہ لڑکے, یہ افغانی سارے پٹھان, اور جہاں آپ چار سو اور تین سو پڑھا رہے ہیں یہ بچے کیا سیکھیں گے, کیا پڑھیں گے, انہیں کیا پتہ چلے گا. اور ایک سال میں ہم اسی لیے درخواست کرتے رہتے ہیں کہ اس حدیث کو جو دورہ جو سیاہ ستہ وغیرہ پڑھی پڑھائی جاتی ہیں دو سال کا کر دیجیے, اور اس کے بعد بھی اس کو حق نہیں ہے کہ یہ کہے حدیث میں ہی آیا, پھر اس کو اسپیشلائزیشن کرائیے حدیث میں, پھر جا کر اگر وہ کہہ سکے تو کہہ سکے, وہ بھی اللہ کی توفیق سے جو سب سے بڑی چیز. بس پندرہ بیس لڑکے کافی ہیں کہ جس سے آپ چاہیں سوال پوچھ لیں کہ بیٹے اس لفظ کا کیا مطلب ہے, بچے اس حدیث کا کیا ترجمہ ہے. جہاں ڈیڑھ ڈیڑھ دو دو ہزار لڑکے ہوں گے اور چار سو اور پانچ لڑکے پانچ سو ہوں گے, سال بھر میں تو آپ انہیں پہچان بھی نہیں پائیں گے کہ انہوں نے پڑھا بھی ہے کہ نہیں پڑھا. یہ بنیادی طور پر یہ دونوں باتیں علم کی گہرائی میں رکاوٹ ہیں. اس لیے یہ نہیں ہے کہ ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا کہنے اس کے سات سات مرتبہ ایک ایک حدیث کو پڑھا کے اس طرح دورے کرواتے تھے اور اس طرح تعلیم آتی تھی اور شوق پیدا ہوتا تھا۔ تو خیر یہ ایک الگ بحث ہے۔ تو ہم نے امام مسلم رحمتہ اللہ علیہ نے جو یہ روایت نقل کی ہے اس کے متعلق سرسری سا ترجمہ کر کے اس کو پورا کیا۔ اب ہم آتے ہیں اس کے دوسرے مرحلے پہ، اور وہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی روایت ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو کیسے لیا ہے، اور اس پہ پھر اس کی تشریحات معمولی سی اس کے ساتھ کرتے۔ اچھا بھائی، یہاں تک تو ریکارڈنگ ہو گئی تھی، اب جو حضرات اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے اور ہم سب کو صحیح راہ پہ رکھے، انہوں نے بتایا کہ اس حدیث کی مزید تشریح جو ہے وہ طویل ہوگی، اور اتوار کا دن ہے آج، اور آج کی جو نشست ہے اس میں اتنی طویل تشریح جو دو تین گھنٹوں پہ مشتمل ہو وہ آپ تک پہنچانا ذرا دشوار ہو جائے گا، اس لیے آج کی نشست میں تو اتنا ہی سن لیجئے، باقی انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی تو اس کے دو بقیہ حصے جو ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ سیچرڈے سنڈے، ہفتہ اور اتوار دو دن آ جائیں گے، تو اللہ نے چاہا تو حدیث شریف کی تشریح پوری ہو جائے گی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات پہ تفصیل سے ایک تصویر آپ کے سامنے آ جائے گی۔ تو ایک بات تو یہ، دوسرے آپ سے عرض کیا تھا کہ سیلاب زدگان اور ان کے سلسلے میں جو کام بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہو رہا ہے اس میں جو بھی پیسے، جو بھی ڈالرز دنیا بھر سے لوگوں نے بھجوائے ہیں، ابھی بھی 1,25,000-30,000 ڈالرز کی ضرورت ہے۔ امید ہے آپ اس طرف بھی توجہ فرمائیں گے، یہ کام کریں سیلاب زدگان اور ان چیزوں کا، تو اس کے لیے اسباب اور وسائل چاہیے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ میں سے کسی کو اطمینان ہو اور جی چاہے تو اس کمی کو پورا کر دیجیے، یہ درخواست ہے۔ باقی حقیقت میں اللہ ہی ہے جو دیتا ہے، اور اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کا مددگار ہے، اور اللہ ہی ہے جس پہ بھروسہ ہونا چاہیے، اور اللہ ہی ہے جو امیدوں کا مرکز ہے، اور اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی کمی کو پورا کرتا ہے۔